الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. ہم گزشتہ کچھ مجلسوں سے اللہ کے نیک بندوں کے حالات سن رہے ہیں، اور یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی برکتوں سے اس وقت پر پورے ایشیا میں خصوصاً اور جہاں جہاں ایشین مسلمان رہتے ہیں وہاں عموماً اور عامۃ العام پورے عالم میں جتنی بھی دین کی فکریں ہیں، محنتیں ہیں، یہ ان اللہ کے نیک بندوں کی قربانیاں اور دعاؤں کے تسل ہیں. ان میں ایک بڑا نام ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کی کچھ فرمائی ہوئی بات میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں، جیسے مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ریاکاری ہے، اسی طرح ان کے دیکھنے کی وجہ سے عمل نہ کرنا یہ بھی ریاکاری ہے. بہت سی مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے عمل کروں تو یہ ریاکاری اور دکھلاوا ہے. تو بعض لوگوں کے اوپر وسوسہ یا شیطانی خیال غالب آتا ہے اور وہ یوں سوچتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے، لوگوں کو دکھلاوا ہو جائے گا، اس لیے میں عمل نہ کروں. یہ بھی ریاکاری ہے، کیونکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تمہاری نظر مخلوق پر ہے کہ مخلوق کے لیے عمل کرنا ریاکاری، تو مخلوق کے لیے عمل نہ کرنا یہ بھی ریاکاری کہ تمہاری نظر مخلوق پر ہے. ابھی مخلوق سے تمہاری نظر کٹی نہیں ہے. اگر اللہ پر نظر ہوتی تو آدمیوں کو اور درخت دیوار کو برابر سمجھتے، لہذا عمل مخلوق کے لیے مت کرو اور کوئی عمل مخلوق کے دیکھنے کے سبب نہ کرو. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ چیز ہمیں اپنی زندگی کے اندر سیکھنی ہے اور اپنی زندگی کے اندر اس کے اوپر عمل لانا ہے کہ ہر کام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے والے بنے. تو اللہ کے لیے کرنا ہے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. اس کی ایک میں آپ کو سیدھی سادھی مثال دوں. شیطان کا چکر آپ کیسے ختم کرو گے؟ اگر آپ یوں سوچے کہ لوگ دیکھیں گے تو ریاکاری اور دکھلاوا ہو جائے گا, تو پھر آپ نماز با جماعت کیسے پڑھیں گے؟ آپ حج کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ جماعت کی نماز میں تو پورا مجمع ہوتا ہے. تو اگر شیطان آپ کو چکر میں ڈالے کہ اس نے دیکھا اس نے دیکھا اس لیے ریاکاری ہو گئی, نہیں بھائی نہیں, یہ اللہ کے لیے پڑھتے ہو یا مخلوق کے لیے پڑھتے ہو یہ نیتوں کے اوپر ہے. بعض مرتبہ آدمی تنہائی میں بھی ریاکار ہوتا ہے, تنہائی میں اکیلے عمل کرے اور دل میں یہ سوچتا ہو کہ کوئی آ کر کے مجھے دیکھے کہ میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور لوگ مجھے اعلیٰ درجے کا مخلص سمجھنے لگے, تو تنہائی میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیشہ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو, چاہے مجمع میں ہو چاہے اکیلے کے اندر ہو. ایک دوسری بڑی بات حضرت کی دھیان سے سنیے. جو شخص کسی کے پاس اللہ واسطے کوئی چیز لائے تو ضرور کھانا چاہیے, اس سے نور پیدا ہوتا ہے. اللہ واسطے کوئی چیز لاوے تو اسے ضرور کھانا چاہیے, اس سے نور پیدا ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اس کی ایک اور شرح دوسرے ایک ملفوظ میں فرماتے ہیں کہ جو چیز خوب فی اللہ یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے آوے تو اسے ضرور کھاؤ, اس میں نور ہوتا ہے. مثلا بعض مرتبہ کوئی آدمی آپ کے پاس آیا اور آ کر کے آپ کو جو ہے کوئی چیز پیش کرے کہ میں آپ کے لیے یہ چیز لایا ہوں. آپ نے پوچھا کیوں لائے بھائی یہ چیز میرے واسطے؟ تو کہا مجھے آپ سے اللہ واسطے محبت ہے, اس لیے میں تمہارے لیے یہ چیز لے کر کے آیا ہوں. کبھی کوئی آ کر کے کہے کہ میں اس لیے لایا ہوں کہ آپ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اس لیے میں لایا ہوں. کبھی کوئی کہتا ہے کہ آپ دین کا کام کرتے ہیں اس لیے میں آپ کے واسطے لایا ہوں. تو جو شکل بھی ہو اللہ واسطے کی, اللہ واسطے اگر کوئی ہدیہ لائے اللہ واسطے کوئی چیز کھانے کی لاوے تو اس کو ضرور کھاؤ, اس کے اندر نور ہوتا ہے, چونکہ اس میں بیچ میں اللہ کا واسطہ آ گیا. آپ دیکھو ایک مثال سے اس کو سمجھو. ایک تندرست تازہ بکرا آپ آج کاٹیے اور ایک تندرست اور تازہ بکرا قربانی پر کاٹیے. قربانی کا بکرا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے, اللہ کی محبت میں, اللہ کی رضا اور خوشنودی کے واسطے. اب سارے مسلمان جانتے ہیں کہ جو بکرا قربانی کے اندر ذبح ہوتا ہے چاہے وہ تھوڑا کمزور ہو لیکن اس میں جو لذت اور برکت ہوتی ہے وہ سال کے بیچ میں اچھے سے اچھے بکرے میں بھی نہیں آ سکتی. یہ فرق ہے, چونکہ قربانی کا بکرا ہوتا ہے ہم اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرتے ہیں, اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اس کو ذبح کرتے ہیں. یہی حال ہے عقیقے کے جانور کا, کہ عقیقہ بھی ہوتا ہے اللہ واسطے, سنت عمل ہے. تو قربانی میں اللہ کا حکم آ گیا واجب, عقیقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی سنت ہونے کی, اس لیے اس جانور میں جو لذت ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ دوسرے موقع کے اوپر اتنی لذت آ سکتی نہیں ہے. آپ دیکھو کہ آج مدینہ المنورہ کے علاوہ دوسری جگہوں پر ہائبریڈ کھجور کی کھیتی ہوتی ہے اور مدینہ کی امبر کھجور سے بھی لمبی سائز کی کھجوریں اس وقت دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہو رہی ہے، لیکن مدینۃ المنورہ کی چھوٹی سی سوکھی کھجور میں جو ٹیسٹ اور مزہ ہے وہ دنیا کی بڑی سے بڑی کھجور میں وہ مزہ آ سکتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت والی دعائیں اس میں لگی ہوئی ہیں. مدینہ کے لیے حضور نے برکت کی دعائیں مانگی ہیں، تو جہاں اللہ کی نسبت آ جاتی ہے تو اس میں نورانیت آ جاتی ہے. حضرت ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہاتھ میں ہونا مضر نہیں ہے، نقصان نہیں دیتا ہے، دل میں ہونا یہ نقصان دیتا ہے. دنیا یعنی دولت، مال، روپیے، پیسے جب تک ہاتھ کے اندر ہو نقصان نہیں، لیکن اگر اس کو دل کے اندر بٹھا دیا تو یہ بہت بڑے نقصان کی چیز ہے، اس سے ہمیں بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک فرق سمجھو دونوں کے درمیان میں، کہ دنیا ہاتھ میں ہے کہ دنیا دل کے اندر ہے، ایک نشانی اس کی. آدمی کے پاس دولت آئی، روپیہ پیسہ آیا، حلال طریقے سے آیا اور اس نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کو نیکی کے کام میں خرچ کر دیا، اللہ نہ کرے گم ہو گیا، آنے کے بعد خرچ نہیں کر سکا، اس نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی ہاذی و اخلف لی خیرا منہا. یہ دعا اس نے پڑھ لی، اور ہر مصیبت میں یہ دعا پڑھنی چاہیے. قرآن میں خود اللہ نے فرمایا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی مصیبت پہنچے تو یہ دعا پڑھ لو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ذرا بڑھا کے بتلائی، کیسے پڑھیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی ہاذی واخلف لی خیرا منہا. اور پھر اپنے کام میں لگ گیا. تو سمجھو کہ دنیا ابھی ہاتھی میں ہے، دولت گم ہو گئی، دولت چوری ہو گئی، انا للہ پڑھا، دعا پڑھی اور اپنے کام میں لگ گیا، تو سمجھو کہ دولت صرف ہاتھ میں ہے. اور اگر دولت گم ہو گئی، کوئی سودا ڈیل کینسل ہو گئی اور وہ اتنا زیادہ ٹینشن لے لے رہے، کھاتا کھاتا نہیں ہے، نماز نماز نہیں پڑھتا، نیند نیند نہیں آتی، ہر وقت چین بے چینی بے چینی بے چینی، ارے بھائی نماز میں نہیں آ رہے ہو، بات جانے دو، میری فلانی پراپرٹی یوں ہو گئی، میری فلانی دولت یوں ہو گئی، تو سمجھ لو کہ دنیا دل میں بیٹھی ہوئی ہے. اسی لیے دنیا جب تک ہاتھ میں ہے وہاں تک کوئی نقصان نہیں، اور دنیا دل میں بیٹھ گئی تو یہ بہت بڑے نقصان کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے. اسی لیے بھائی حلال روزی کماؤ لیکن اس کو دل کے اندر آنے مت دو. ایک عجیب بات دھیان سے سنیے، کسی نیک عمل کر لینے کے بعد پھر جب کسی نیک عمل کی توفیق نصیب ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پہلا عمل قبول فرما لیا گیا، تب ہی تو پھر عمل کی توفیق نصیب ہوئی. ہم بہت سی مرتبہ سوچتے ہیں کہ میں نے کوئی نیک عمل کیا، وہ اللہ کے یہاں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، تو اس کی نشانی قبول ہونے کی سن لو. حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل کرو اس کے بعد دوسری مرتبہ وہ نیک کام کرنے کی توفیق ہوئے تو سمجھ جاؤ کہ پہلی مرتبہ کا نیک عمل قبول ہو گیا. جیسے جمعہ پڑی اور جمعہ کو اثر بھی پڑی تو سمجھ لو کہ جمعہ کی نماز مقبول ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے عصر کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بہت بڑی نشانی ہے. ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں, اس کو یوں مثال سے سمجھایا کہ اگر ایک حاضری بادشاہ کے دربار میں ہوئی, دنیا کی کسی بادشاہ کے دربار میں, اور بادشاہ تمہارے جانے سے ناراض ہو جائے تو کیا دوسری مرتبہ وہ محل میں آپ کو گھسنے دے گا؟ ہرگز نہیں گھسنے دے گا. سیکیورٹی کو کہہ دے گا فلانا آدمی آئے تو اس کو آنے مت دینا, باہر سے ہی واپس کر دینا. تو دنیا کا راجہ ناراض ہوتا ہے تو دوسری مرتبہ محل میں آنے نہیں دیتا, باہر سے ہی نکال دیتا ہے. جب تم ایک مرتبہ نماز کے لیے مسجد میں, اللہ کے گھر میں, اللہ کے محل میں آ گئے اور دوسری مرتبہ آنے کی توفیق ہوئی تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تمہاری پہلی نماز قبول فرما لی. کتنی بڑی نشانی ہے. ہم لوگ صدقہ کرتے ہیں, ہم لوگ خیرات کرتے ہیں, تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد اگر دوسری مرتبہ کرنے کی توفیق ہوئی تو سمجھو پہلی خیرات ہماری قبول ہو گئی. حج پڑا پھر حج کی توفیق ہوئی تو کہا ہمارا پہلا حج قبول ہو گیا. عمرہ کیا پھر دوسری مرتبہ عمرہ کی توفیق ہوئی, سمجھو پہلا عمرہ ہمارا قبول ہو گیا. قرآن مجید کی تلاوت کرنے بیٹھے پھر دوسری مرتبہ تلاوت کی توفیق ہوئی, سمجھو ہماری پہلی تلاوت قبول ہو گئی. تو جو نیک کام آدمی کرے اور دوسری مرتبہ کرنے کی توفیق ہو تو سمجھ لو کہ ہماری پہلی والی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. دیکھو یہ اللہ والے کیسی اچھی اچھی باتیں ارشاد فرماتے ہیں. ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ زندگی میں آدمی کو اللہ کے خوف کا غلبہ ہونا چاہیے. پوری زندگی اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. اگر اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر دل دماغ پر غالب رہے گا تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا. اور یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو آدمی ڈرتا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے, اور اپنے آپ کو من مرضی والی زندگی سے بچاتا ہے, تو جنت انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو کہ پوری زندگی اللہ کا ڈر ہو, اللہ کا خوف ہو, اور موت کے وقت امید ہو کہ اللہ مجھے ضرور جنت دے دیں گے, اللہ ضرور معاف کر دیں گے, اللہ میری جو ہے نیکیوں کو قبول کریں گے, گناہوں سے درگزر کریں گے. تو زندگی بھر اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اور موت کے وقت پر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید, اسی کو کہا جاتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء. کہ ایمان نام ہے, اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی امید بھی بندہ لگاوے, اس کے بیچ کے اندر ایمان ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف جہنم بنائی تو دوسری طرف جنت بھی تو بنائی ہے, تو جنت کی بھی تو امید رکھنی ہے. ایک طرف اللہ کی رضا خوشنودی ہے تو دوسری طرف اللہ کی ناراضگی اور غضب اور غصہ بھی تو ہے. وہ ایک لطیفہ واقعے کی طرح کا مشہور ہے کہ ایک مولانا صاحب ہمیشہ بیان میں جہنم ہی جہنم بیان کرے، قبر کا عذاب قبر کا عذاب ہی بیان کرے. تو ایک دن کوئی میرے جیسے من چلے نے نماز کے بعد کہا، مولانا آپ ہمیشہ جہنم کا عذاب نے قبر کا عذاب ہی بیان کرتے ہو، تو پھر جنت میں کون فرعون جائے گا، نمرود جائے گا، شداد جائے گا، کبھی تو جنت کی بات کرو. یہ کیا ہمیشہ جب دیکھو جب جہنم نے عذاب نے سپاٹے نے سزا یہی بیان کرتے ہو. تو بہرحال ایمان نام ہے خوف اور امید کے بیچ بیچ کی کیفیت کا، کہ انسان کو زندگی میں اللہ کا ڈر ہو اور موت سے پہلے پہلے اللہ کی محبت، اللہ کی مغفرت اور اللہ کے غفور و رحیم ہونے کے اوپر امید ہو. اس بیچ بیچ کے اندر جو ہے زندگی گزارنی چاہیے. آنسوؤں کے متعلق سنو، ہم روتے ہیں، اللہ رونے کی توفیق دے رہے ہیں، رونا بھی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت فرماتے ہیں ایک رونا خوشی میں ہوتا ہے، جیسے کہ بیٹا حافظ قرآن ہو گیا تو باپ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میرے خاندان میں تو کوئی تھا ہی نہیں، میرا بیٹا حافظ بن گیا، خوشی میں آنسو آ جاتے ہیں. تو ایک رونا خوشی کا ہوتا ہے. نمبر دو، ایک رونا غم کا ہوتا ہے. کبھی کوئی غم ٹینشن آ جائے تو نعوذ باللہ اس پر بھی آدمی روتا ہے. اور نمبر تین، اللہ کی محبت اور عشق میں بھی رونا ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے عشق کے اندر بھی رونا ہوا کرتا ہے. اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی رونا ہوتا ہے. جیسے اس کی ایک مثال سے سمجھو، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی اس امت کے قاری ہے، صحابی ہے، بہت بڑا اونچا درجہ ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو الحمد و شریف پڑھ کے سناؤں. تو حضرت عبی ابن کعب کہنے لگے کہ حضور اللہ نے میرا نام لے کے کہا، ایک تو یہ کہ اللہ نے یوں کہا کسی بھی صحابی کو الحمد و سناؤ، کیا میرا نام لیا؟ کہاں عبی تمہارا نام لیا ہے. اور بھی قرات کی روایتیں ہیں تو کہا کہ اللہ نے تمہارا نام لے کر کے کہا کہ نبی جی عبی بن کعب کو یہ سورت پڑھ کے سناؤ. حضرت عبی بن کعب نے عرض کیا کہ جب اللہ نے میرا نام لے کے کہا تو حضرت عبی کو رونا آ گیا کہ میرے اللہ کو مجھ سے کتنی محبت ہے کہ میرا نام لے کر اللہ نبی کو فرماوے کہ نبی عبی بن کعب کو قرآن سناؤ. تو اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں، اس کے اندر بھی ایک رونا ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ رونا مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اللہ کی محبت میں رونا، اللہ کے عشق میں رونا، اللہ کے پیار کے اندر رونا، یہ جس کو نصیب ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے. وقت میں برکت، وقت میں برکت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یعنی تھوڑے وقت میں زیادہ کام. آدمی سوچتا ہے کہ یہ آدمی اتنے کم وقت میں اتنا سارا کام کر لیتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے وقت میں برکت ملتی ہے. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عصر اور مغرب کے درمیان پورا قرآن مجمع کو سنایا. عصر اور مغرب کے بیچ میں پورا قرآن مجمع کو پڑھ کر کے سنایا. تو حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک بندوں کو وقت میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور تھوڑے وقت میں وہ بہت ساری نیکیاں کر لیتے ہیں. ایک اور خاص بات سنو جو ہمارے اندر ایک بڑا خطرناک بگاڑ ہے. وہ بگاڑ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر بزرگوں کے بارے میں بھی کمپٹیشن چلتا ہے، حریفائی چلتی ہے. جو جس بزرگ سے محبت کرتا ہے یا جس بزرگ سے بیعت ہے یا جن سے تعلق ہے ان کو بہت بڑا بتانے کی کوشش کرتا ہے اور اس انداز میں ان کی باتیں بیان کرتا ہے تو کہ دوسرے بزرگ تو ان کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں اور ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میاں ایسا خیال بہت بری بات ہے, تمہیں سیراب کرنے کے لیے تو دونوں کافی ہے, تمہیں اس کی کیا ضرورت کہ کون بادل بڑا ہے اور کس میں پانی زیادہ ہے. تمہیں تو بارش سے مطلب, تمہیں کیا مطلب کہ کون سا بادل بڑا اور کون سا بادل چھوٹا. اسی لیے کبھی بھی اللہ کے ولی علماء اس کے درمیان میں تم اس طرح فرق مت بیان کرو کہ ہمارے حضرت تو یوں ہیں یوں ہیں, فلانا تو یوں ہے یوں ہے. کبھی ایسی حرکت مت کرو, اس میں دوسرے اللہ کے نیک بندوں کی تحقیر ہوتی ہے, تذلیل ہوتی ہے, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. ایک موقع پر حضرت نے ارشاد فرمایا, میاں پانی تو نعمت ہے ہی, پیاس بھی اللہ کی نعمت ہے. پانی تو نعمت ہے ہی, پیاس بھی اللہ کی نعمت ہے, اس لیے کہ پانی کی لذت بغیر پیاس کے ہو ہی نہیں سکتی. پانی میں لذت کب آئے گی, مزہ کب آئے گا, جبکہ پیاس ہو تو پانی کے اندر مزہ آئے گا. اسی لیے آپ دیکھو گرمی کا رمضان ہو, لمبا روزہ ہو, نے پھر افطار کے وقت کے اوپر کیوڑا یا گلاب ڈالا ہوا پانی ملے تو جا کر اس میں مزہ آتی ہے, کیونکہ دن بھر کی پیاس کے بعد وہ پانی ملا ہے تو اس میں ایسی لذت آتی ہے کہ جیسے ہم دنیا میں حوض کوثر کا پانی پی رہے ہیں, ایسا مزہ آتا ہے. کسی نے پوچھا کہ جمعہ کے دن اور عید کے دن عطر کس نیت سے لگانا چاہیے. حضرت کی مجلس میں سوال اٹھا کہ جمعہ کو عطر لگاتے ہیں, عید میں عطر لگاتے ہیں, کس نیت سے لگاوے. تو لوگوں نے الگ الگ جواب دیے. حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا, آپ سب بھی یہ نیت دھیان میں رکھو جمعہ اور عید میں عطر لگاتے وقت. کہا ہم تو اس نیت سے عطر لگاتے ہیں کہ ہمارے اللہ کو ہم اچھے لگے, ہمارے اللہ کو ہم اچھے لگے. ایک بیوی سنورتی ہے, اپنے آپ کو اچھا بناتی ہے اپنے شوہر کے لیے, تو ہم اپنے آپ کو اچھا بناوے ہمارے اللہ کو اچھا دکھانے کے واسطے کہ ہمارے اس. اور ایک حدیث بھی ہے, من تطیب للہ فلہ اجرہ, جو اللہ کے واسطے خوشبو لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کریں گے. اسی لیے ہاتھ سے آپ خوشبو لگاتے وقت نیت یہ کیجئے کہ میں اس لیے خوشبو لگاتا ہوں, میں اس لیے اچھے کپڑے پہنتا ہوں تاکہ میں میرے اللہ کو اچھا نظر آؤں, میرے اللہ کو میں اپنے آپ کو اچھا دکھاؤں. اور یہ حدیث میں بھی ہے, ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ تو جمال کو پسند فرماتے ہیں, اس نیت سے لگانا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت نے بڑے در سے ارشاد فرمایا, دیکھو نماز کی کوئی نماز کی محبت سنو, کا قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے کہ امداد اللہ کیا چاہیے مانگو, تو میں یوں عرض کروں گا کہ اللہ اپنے عرش کے نیچے اتنی جگہ مجھے دے دیجئے جس میں میں نماز پڑھتا رہوں. قیامت میں اگر اللہ پوچھ لے رہے کہ امداد اللہ کیا چاہیے, تو میں کہوں گا اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں اتنی جگہ دے دو کہ میں وہاں آپ کے لیے نماز پڑھتا رہوں. ان حضرات کو نماز کی محبت یہ جنت اور جنت کی حوروں سے بھی زیادہ مرغوب تھی. اللہ ہمیں نماز کا ایک عشق عطا فرمائے. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, دھیان سے سنو, رمضان قریب ہے, کہ سائلین کو حقیر مت سمجھو, وہ تو تمہارے سامان کے حمال یعنی کولی ہے جو آخرت میں پہنچاتے ہیں. لوگ جو چندہ کرنے والے آتے ہیں, سوالی آتے ہیں, ان کو حقیر مت سمجھو, وہ تو تمہارا مال اٹھا کے اللہ کی جنت میں پہنچاتے ہیں. وہ تو تمہارے حمال ہے، تمہارے کولی ہے، اس لیے ان کا شکریہ ادا کر کے ان کو چندہ دو. اس مبارک مجلس میں نیت کر لو، کوئی بھی سوال کرنے والا، کوئی بھی چندہ لینے آنے والا، اس کو حقیر، نیچا اور معمولی مت سمجھو. دینا نہ دینا الگ بات ہے، دینا نہ دینا الگ بات ہے، لیکن اس کو حقیر اور معمولی ہرگز مت سمجھو. فرماتے ہیں کہ لوگ آج اتفاق اتفاق، ایکتا ایکتا کی رٹ لگاتے ہیں، کا اتفاق اپنی رائے کو چھوڑ کر حق کے تابع ہو جاؤ تو اتفاق ہو جائے گا. اپنی رائے کو چھوڑ کر کے حق کے تابع ہو جاؤ تو اتفاق اور ایکتا ہو جائے گی، ورنہ ہر ایک اپنی رائے پر جم کے بیٹھا رہے تو اتفاق ہو سکتا نہیں. اور آج کل حال یہی ہے، ہر ایک کو اپنا مت، اپنی رائے، اپنی بات پر اتنی ضد ہے کہ وہ چھوڑنے ہی تیار نہیں. ایسی حالت میں تو اتفاق ناممکن ہے. ایک موقع پر فرمایا، اور یہ سوچ ہم سب کی ہونی چاہیے، حق تعالیٰ کی ستاری ہے کہ میرے عیوب کو اہل نظر سے چھپا رکھا ہے. ہمارے اندر بہت خامیاں ہیں، بہت خامیاں ہیں ہمارے اندر، وہ اللہ نے ہماری خامیوں کو چھپایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، تو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں. ورنہ اگر ہماری خامیاں اوپن ہو جاوے تو کوئی ہمارے اوپر تھوکنا بھی پسند نہ کرے، ملاقات تو کیا کرتے. فرمایا کہ زندگی مکہ کی اچھی اور موت مدینہ کی اچھی، اس لیے کہ مکہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کا ملتا ہے، ہر عبادت کا ثواب 1,00,000 کا ملتا ہے، اس لیے زیادہ نیکی کمانے کے لیے مکہ میں رہو، اور موت کا وقت آ جاوے تو مدینہ پہنچ جاؤ. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں سونا ملے گا، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. اور ایک بات یہ بھی حضرت نے ارشاد فرمائی کہ نیک لوگوں جیسی صورت بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری سیرت درست کر دیں گے. یعنی اپنے کپڑے، اپنا چہرہ، بار کا دیکھ دیکھاؤ سنت طریقے کا کر لو، نیک لوگوں جیسا بنا لو. بھائی داڑھی سنت کے مطابق، کپڑے سنت کے مطابق، باہر کا دیکھ دکھاؤ ہمارے ہاتھ میں، وہ ہم کر لے رہے، باقی ہماری سیرت اور ہماری اندر کی زندگی اللہ اپنے پسندیدہ انشاءاللہ بنا دیں گے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ظاہر کا اثر اندر کے اوپر پڑتا ہے. وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے، تو ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام جیسے ڈریس پہن لیے تھے، کپڑے پہن لیے تھے. اللہ نے ان کی زندگی بھی نبی جیسی بنا دی اور ان کو ایمان والا بنا دیا. آج کل بعض لوگوں کو ایک شیطانی خیال آتا ہے کہ بھائی ہمارا دل بہت صاف ہے، بھلے ہم باہر ایسے کپڑے پہنتے ہیں، بھائی اندر کا حال تو کون دیکھنے گیا؟ تو باہر کی شکل صورت نبیوں جیسی بنا لے، ہم تو وہی تجھ سے چاہتے ہیں. اور ایک بات بتا کر کے ہم بات مکمل کرتے ہیں. فرمایا کہ دینی کتابیں مفت مت دو، دو چار پیسے ضرور لو تو لوگ کتاب کی قدر کریں گے. دینی کتابیں کسی کو مفت مت دو، دو چار پیسے لو تاکہ لوگ قدر کریں. اور یہ حقیقت ہے بھائی، جس میں اپنا کچھ لگتا ہے نا، مال لگے، وقت لگے، صلاحیت لگے، تو آدمی اس کی قدر کرتا ہے، ورنہ مال مفت دلے بے رحم. مفت کی چیزوں کے اوپر آدمی کو رحم ہوتا نہیں ہے. وہ ایک جوکس مشہور ہے نا کہ وہ ایک نوجوان شاندار شال ٹھنڈی کے موسم میں اوڑھے ہوئے اور اس کے جوتے خراب ہو گئے، تو شال لے کر کے صاف کرنے لگا جوتے، تو کسی نے اس کو کہا کہ بیٹا اتنی مہنگی شال ہے اور جوتے صاف کر رہا ہے؟ تو کہے جوتے میری کمائی کے ہیں، یہ شال ابا کی کمائی کی ہے. تو اپنی کمائی کی قدر اور باپ کی کمائی کی کوئی قدر نہیں.
اس لیے جہاں اپنی قربانی لگتی ہے، اپنا مال، اپنا وقت لگتا ہے، تو وہاں قدر ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو اللہ کی نیک بندوں کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان صالحین کی جماعت میں آخرت میں ہمارا حشر نشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.